السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الى يوم لقاء الله. اما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. یومِ معلم، تمام معلمین حاضر و تمام معلمین مومن و تمام معلمین راہ حق و حقیقت کو تبریک و تہنیت عرض ہے. و روز شہادت شہید بزرگوار، شہید علم و شہید دانش حضرت آیت اللہ مرتضی مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ تسلیت عرض ہے. و آج مصادف ہے، یہ دن ہمارا پربرکت رجب مرجب کی پہلی تاریخ ہے، حلول ماہ رجب. آپ تمام حاضرین و تمام راہروان راہ و سالکان سلوک حق کو تبریک و تہنیت عرض ہے. اور یہ دن مطابق ہے ولادت با سعادت معلم عظیم و معلم الہی حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
یہ روز بھی آپ تمام راہروان راہ ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے. و مہمانان گرامی و معلمین عزیز جو مختلف مقامات سے حوزہ علمیہ جامعہ عروۃ الوثقی میں تشریف لائے ہیں، انہیں اس حوزہ مبارکہ میں تشریف فرمائی بر کہ یہ یوم معلم پاکستان میں کسی اور نام سے منایا جاتا ہے. آج 1 جولائی بھی ہے، اور 1 مئی ہے وہ لیبر ڈے ہے، مزدور، یوم مزدور کے طور پر پاکستانی حکومت اسے مناتی ہے. چھٹی بھی ہے اسی مناسبت سے کہ مزدور کا دن ہے، اور جہاں پر مزدور کے نام پر صرف چھٹی کی ہوئی ہے مزدور نے بھی اور مزدور کے مالک نے بھی، وہاں پر ایک علمی مہد میں و علمی مرکز کے اندر یہ باشکوہ مجلس و محفل شان معلم میں برکت برپا ہے، و تقدیر و تحسین معلم کے لیے ہے. یہ ایک زمانہ تھا جب دنیا میں سرمایہ داری نظام جیسے آج قائم ہے، پہلے بھی تھا، لیکن سرمایہ داری نظام کے خلاف ایک آواز اٹھی سوشلسٹ انقلاب کی، اشتراکیت کی، اور انہوں نے مزدور طبقے کو سرمایہ داری نظام کے خلاف ابھارا، اکسایا، مزدور کے حقوق کی بات کی، مزدور کے مقام کی بات کی. اور بہت سارے شعراء، از جملہ علامہ اقبال نے بھی انہی ایام میں، چونکہ وہ ایام علامہ کے بھی ایام تھے، انہوں نے بھی اس حرکت کو بہتر سمجھا اور فرمایا کہ اگر زمام کار مزدور کے ہاتھ میں آ جائے تو دنیا بدل سکتی ہے و بہتر ہو سکتی ہے، ظلم و ستم ختم ہو سکتا ہے و انصاف قائم ہو سکتا ہے. اگر آ بھی جائے مزدور کے ہاتھ میں زمام کار کہ نہیں آئے گی، چونکہ مزدور کبھی بھی نہ وہ سوچ رکھتا ہے، نہ وہ آرزو رکھتا ہے، نہ وہ تمنا رکھتا ہے۔ ایک سیاسی سر جنگ کا زمانہ تھا یوم مزدور، اسی وجہ سے آپ اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے۔ آج صرف چھٹی کی خوشی ہوتی ہے مزدوروں کو بھی اور غیر مزدور کو بھی، بلکہ شاید آج مزدور بیچارے کو چھٹی نہیں ہے، دوسروں کو سب کو چھٹی ہے، مزدوروں کو نہیں ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کا دن ہے آج۔ ایک وقت تھا جب سرد جنگ تھی مشرقی و مغربی بلاک کے اندر، سرمایہ داری نظام اور اشتراکی نظام کے اندر۔ شکاگو کا مشہور واقعہ مزدوروں کا اپنے حقوق کا مطالبہ اور ان کا قتل اور ان پر ظلم باعث بنا کہ یوم مزدور دنیا کی ڈکشنری پر ثبت ہوا اور ہر جگہ اس کا پرچار ہوا۔ باہر کیف مزدور کا دن بھی رکھا گیا، وہ مزدور کا دن منایا بھی گیا، لیکن زمام کار ابھی بھی سرمایہ دار کے ہاتھ میں ہے، مزدور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آج یوم معلم کے پاکستان کی تاریخ کے لیے بھی ایک اہم دن ہے۔ ہر سال اس حوزہ علمیہ میں یہ دن منعقد ہوتا تھا، لیکن فقط حوزے کے طلباء اپنے معلمین و اپنے اساتید کی شان میں خراج تحسین پیش کرتے تھے، تقریم و تعظیم بجا لاتے تھے، اور اس سال ان عزیزوں نے مناسب سمجھا کہ اس تقریب کو وسعت دی جائے اور کم از کم لاہور کی حد تک معلمین، مدارس کے معلمین و دانشگاہوں کے معلمین کو اس میں شریک کیا جائے اور ان کی خدمت میں بھی تعظیم و تکریم پیش کی جائے۔ لیکن کچھ انتظامی کمزوریاں و کچھ حالات اس طرح کے ہیں کہ جیسا ابھی بزرگوار فرما رہے تھے کہ بر وقت اور مناسب طریقے سے شاید اطلاع نہیں ملی، اس سے بہتر بھی ہو سکتا تھا تمام شہر کے اچھے برگزیدہ شخصیات معزز و محترم تشریف لاتے اور ان کی بھی خدمت میں یہ تقریب منعقد ہوتی تو کہیں بہتر ہوتا۔ باہر کیفے کا آغاز ہے و مبارک آغاز ہے، امید ہے انشاءاللہ آنے والے ایام میں اور آئندہ ایام میں اسے بہتر طریقے سے برپا کیا جائے گا۔ اس عنوان سے کہ طلاب حوزہ کی طرف سے اساتید و معلمین کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے و تقریم و تعظیم کے لیے یہ تقریب برپا ہے، اور میں بھی طلاب ہی کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک ادنا حقیر طالب علم کی حیثیت سے معلمین عزیز کی خدمت میں اس دن کی مجدداً مبارکباد عرض کرتے ہوئے چند مطالب عرض کروں گا جو شان معلم کے متعلق ہیں اور جس سے ممکن ہے کہ ہمارے ملکی حالات، ہمارے قومی حالات، ہمارے مذہبی سماجی حالات بہتری کی طرف ہو جائیں۔ اگر یہ نقطہ ادا کر سکوں، زبان میں اتنی تاثیر آ جائے۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو محتاج ہدایت پیدا کیا ہے، انسان کی پہلی انسانی ضرورت ہدایت ہے، باقی ساری ضرورتیں ثانوی ہیں، ہدایت کی خاطر ہیں۔ ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے اہتمام کیا ہے، انتظام فرمایا ہے۔ ہدایت کا پورا نظام جسے دین کہا جاتا ہے، اور ہم دین کے نام سے آشنا ہیں، لڑائی جھگڑا تعصبات فرقہ واریت اور ان چیزوں کو ہم نے دین کے نام سے دیکھا ہے، یعنی دین کہا جاتا ہے نہ، دین کی حقیقی تعریف و روح دین ہدایت انسان ہے۔ دین اس ساری چیز کا نام ہے جو ہدایت بشر سے مربوط ہے، آسمانی کتابوں کی صورت میں ترتیب کے ساتھ اسے انسانوں کی دسترس میں قرار دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ ہدایت لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اس کو عملی شکل دینے کے لیے معلمین مقرر کیے گئے ہیں جو دین کی تعلیم دیں. معلمین انبیاء ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے پہلا فریضہ نبوت کا تعلیم قرار دیا ہے کہ نبی بحیثیت رسول و نبی بحیثیت معلم بشر کو گمراہی سے نجات دے سکتے ہیں. سورہ جمعہ کی میں نے آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں بطور سرنامہ کلام پیش کی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے فلسفہ نبوت و مقصد نبوت کو ذکر فرمایا ہے. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے رسول مبعوث فرمائے, ان لوگوں کے اندر, امیین کے اندر, جن کا کام آیات الہی کی تلاوت کرنا ہے لوگوں کے سامنے, اور ان کا تزکیہ و تطہیر کرنا ہے, اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے. وہی لوگ جو پہلے کھلی آشکارا گمراہی کے اندر, ضلالت کے اندر غرق تھے, انہیں ان تین ذریعوں سے نجات دینی ہے. تلاوت آیات خدا, تزکیہ و تطہیر, اور تعلیم کتاب و حکمت. یہ الہی طریقہ ہے ہدایت بشر کا, گمراہی سے نکالنے کا, حیرت سرگردانی و کنفیوژن سے نکالنے کا. یہ الہی نظام ہے. ایک ہی کام ہے لیکن اس کے تین شعبے ہیں اس کے, تلاوت آیات خدا, تزکیہ و تطہیر, اور تعلیم کتاب و حکمت. تعلیم کا بنیادی ہدف و مقصد یہ ہے, اور معلم جس پر دار و مدار ہے اس سارے کام کا, جس نے یہ تینوں کام انجام دینے ہیں, اللہ کی نشانیوں کی تلاوت کرنی ہے, پیش کرنی ہے لوگوں کے سامنے, تزکیہ و تطہیر کرنا ہے انسانوں کا, اور تعلیم دینی ہے کتاب و حکمت کی. برعکس ان لوگوں کے جن کا یہ خیال ہے کہ زمام اختیار سرمایہ دار سے لے کر مزدور کے ہاتھ میں دے دی جائے تو شاید بشر کے لیے بہتر ہوگا. بس اوقات ہے, علامہ اقبال کے کلام میں بھی ہم دیکھیں تو جو لوگ اپنی قوم یا اپنی امت کی نجات کے لیے سوچتے ہیں ان کے ذہن میں مختلف تجاویز آتی ہیں. مثلا یہ علامہ ہی کا شعر ہے کہ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا, شاید کہ کرۂ عرض کی تقدیر بدل جائے. یعنی جگہ بدلنے سے شاید مشکل حل ہو جائے. اگر جنیوا کے بجائے تہران میں کنفرنسیں ہوں تو مشکل حل ہو جائے گی. تہران سے مراد خصوص تہران نہیں ہے, یعنی اسلامی سرزمین. اگر مسلمانوں کے فیصلے مسلمانوں کے ملک میں ہوں, اپنے سرزمینوں پر ہوں, تو تہران ضرورت شہری کے طور پر انہوں نے استعمال کیا ہے. اس سے مقصود خود تہران ہی کی خصوصیت نہیں ہے کہ تہران کے اندر کوئی ایسی خاص خصوصیت ہے. تہران ایک تمثیل ہے اسلامی سرزمین کی, جس طرح کبھی حجاز, کبھی عراق, کبھی, علامہ اقبال کے کلام میں یہ ساری سرزمینوں کا تذکرہ ہے. سمرقند و بخارا ہو مثلا, مختلف سرزمینوں کے نام مختلف مناسبتوں سے آئے ہیں, یا دجلہ و فرات. یہ تمثیلی زبان ہے کہ اگر جنیوا سے مرکزیت ختم ہو کر اسلامی سرزمینوں پر مسلمانوں کی مرکزیت آ جائے, مسلمانوں کی اور مشرق کی تقدیر بدل سکتی ہے, یا کرۂ ارض کی تقدیر بدل سکتی ہے. اسی طرح اگر سرمایہ دار کے ہاتھ سے زمام اختیار, زمام اقتدار منتقل ہو کے مزدور کے ہاتھ میں آ جائے, بشریت کی تقدیر بدل سکتی ہے. یہ سب نظریے ہیں, یہ سب تھیوریاں ہیں. چونکہ سوشلزم نے یہی نظریہ پیش کیا تھا, قرآنی نظریہ یہ ہے کہ زمام اختیار ان لوگوں کے ہاتھ میں ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے, انبیاء کے ہاتھ میں و انبیاء کے وارثوں کے ہاتھ میں. اور انبیاء کے وارث وہ ہیں جو راہ انبیاء کو طے کرتے ہیں. علماء وارثان انبیاء ہیں. وارثان انبیاء سے مراد چونکہ جو کام انبیاء نے کیا ہے وہ اب علماء نے انجام دینے ہیں. انبیاء نے امتوں کی ہدایت کے لیے الہی طریقہ و الہی نظام اپنایا ہے، اب علماء نے یہ کام کرنا ہے، اور انبیائی طریقہ میں اہم طریقہ تعلیم ہے کہ زمام کار اگر فرعونوں کے ہاتھ سے نکل کر نبیوں کے ہاتھ میں آ جائے یقیناً بشر کی تقدیر بدل جائے گی، اور آج اگر کہیں ہم تو زمام کار اگر سرمایہ داروں و مزدوروں دونوں کے ہاتھ سے نکل کر وارثان انبیاء کے ہاتھ میں آ جائے، معلم کے ہاتھ میں آ جائے، یقیناً تقدیر بشر بدل جائے گی۔ پاکستان میں متاسفانہ جہاں اقدار نابود ہوئی ہیں، ختم ہوئی ہیں، اس معاشرے کے اندر جو ویرانی و تباہی پیدا ہوئی ہے، اس میں ایک بڑا المیہ مقام معلم کا ساکت ہونا ہے، زوال پذیر ہونا ہے۔ پاکستان کے تمام طبقات میں معلم سب سے نچلے درجے پر شمار ہوتا ہے۔ معلم کو حالات معلمی پر مجبور کرتے ہیں، اختیاراً معلم نہیں بنتا، اختیاراً کچھ اور بننا چاہتا ہے، حالات اس کو، گھریلو حالات، ملکی حالات یا اور بہت سارے حالات اسے مجبور کر دیتے ہیں کہ اور کوئی جاب نہیں ملتی تو ٹیچر بن جائے، معلم بن جائے، ورنہ اگر اسے موقع ملے وہ کسی اور شعبے سے جا سکتا ہو اور در کھلے ہوں اور آسانی سے وہاں اس کی رسائی ہو تو وہ کبھی بھی معلم بننے کو ترجیح نہیں دے گا۔ بے امر مجبوری با دل ناخواستہ حالات کے اضطرار کے تحت معلمی کو اپنا لیتا ہے۔ چونکہ مقام معلم واضح نہیں، روشن نہیں، پاکستانی سوسائٹی، پاکستانی معاشرہ جن پیچیدگیوں کا شکار ہوا ہے، بنتے ہی البتہ وراثت میں اس کو جو کچھ ملا وہی لے کر آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ایک موقع ملا تھا اس کو نشأت ثانیہ کا، ایک تجدید بنا، ایک تعمیر نو کا موقع پاکستانی معاشرے کو ملا تھا، بعض قوموں کو نہیں ملتا۔ وہ قومیں جن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، سیاسی، سماجی، اقتصادی یا ثقافتی، یعنی ان قوموں کو موقع ہی نہیں ملا تعمیر نو کا، پاکستان کو ملا ہے موقع، آزادی پاکستان ایک نیا موقع تھا، ایک ملت کو اپنی رائج ڈگر سے ہٹ کر ایک نئی طرز، ایک نئی زندگی، ایک نیا آہنگ، ایک نئے عزم کے ساتھ اپنا مقصد متعین کر کے اور اس کی طرف حرکت شروع کرتے، جو نہیں ہوا یہ کام، بلکہ بہت جلدی ہی یہ ملت ایک مخمصے سے نکل کر اس سے بڑے مخمصے میں جا گری، بقول فارسی زبانوں کے گڑے سے بچنے کے لیے اس ملت نے چھلانگ لگائی، کنویں میں جا گری اور ابھی کنویں کے اندر ہے۔ گڑے سے، گڑا چھوٹی گہرائی تھی، چھوٹی ہلاکت، چھوٹی ہلاکت سے نکل کر بڑی ہلاکت میں کنویں کے اندر ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ بہت کچھ اس میں ویران ہوا، اس ویرانی میں ایک چیز جو مسمار ہوئی اور جس کا بہت نقصان ہوا، وہ مقام معلم کی ویرانی ہے۔ سب سے ضروری چیز معلم کے مقام کو زندہ کرنا ہے، احیاء مقام معلم، یہ نقطۂ آغاز ہو، اس سے امید بڑھ سکتی ہے ہمیں ان آرزوؤں کے پورے ہونے کی جو بعض اوقات زبانوں پر جاری ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ درد مند یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، معلمین گران قدر طلاب بھی ان چیزوں سے آشنا ہیں، وہ عوام بھی، دوسرے افراد بھی، دوسرے طبقات بھی اپنے دل کے اندر یہ سوز اور یہ درد رکھتے ہیں، لیکن ہمیں ڈور کا سرا نہیں ملتا، آغاز کے لیے نقطہ نہیں ملتا، کس نقطے سے شروع کریں ہم۔ بعض اوقات جو سامنے آتا ہے موقع، محلات اسی سے شروع کر دیتے ہیں، لہذا کبھی کوئی تنظیم بنا لیتے ہیں، کبھی کوئی انجمن بنا لیتے ہیں، کبھی کوئی کار خیر شروع کر دیتے ہیں، کبھی ملک سے بھاگ جاتے ہیں، کبھی پھر ملک میں واپس آ جاتے ہیں۔ یہ سارے کام اصلاح ملت کے لیے و تعمیر ملت کے لیے شروع کرتے ہیں، کبھی الیکشن شروع کر دیتے ہیں، کبھی ہار جاتے ہیں، کبھی جیت جاتے ہیں، باہر کیف، اس کے پیچھے درد یہی موجود ہوتا ہے کہ کہیں سے ہمیں راستہ ملے اور ہم اپنی الجھنیں، اپنی ویرانیاں دور کر سکیں۔ الہی طریقہ، قرآنی طریقہ، دینی طریقہ و عقلی و منطقی طریقہ جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، انبیاء کا راستہ ہے. انبیاء کے راستے کے آغاز کے لیے ہمیں ایک تعمیر نو کی ضرورت ہے، اور ہر نظام کے بنانے سے پہلے مقام معلم کی تعمیر نو چاہیے. یہ عمارت پہلے کھڑی کی جائے، اس کو زندہ کیا جائے، اور یہ معمار، چونکہ معلم معمار ہے امت کا، معلم معمار ہے نسلوں کا، معلم معمار ہے مکتب کا، معلم معمار ہے مملکت کا، معلم معمار ہے نظام کا، معلم معمار ہے بشریت کا، انسانیت کا، ہر چیز کی زمام معلم کے ہاتھ میں ہے. اور قرآن کریم میں بھی معلم کے تعریم، تعظیم و تکریم خداوند تبارک و تعالیٰ نے بجا لائی. اور سب سے بڑا عظیم مقام معلم کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام اپنے لیے انتخاب کیا ہے، کہ معلم حقیقتاً صفت الہیہ ہے، وصف خداوند تبارک و تعالیٰ ہے. اور یہی وصف مخلوق کی حد تک انبیاء کرام کو عطا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد وارثان انبیاء، سب سے بڑی میراث انبیاء سے جو انسانوں نے لی ہے، اس میں سر فہرست مقام معلمیت ہے. عالم ہونا بہت عظیم مقام ہے، طالب علم ہونا بہت عظیم منزلت ہے، طالب علمی بھی مقام ہے، عالمیت بھی مقام ہے، لیکن معلمیت ایک علاوہ مقام ہے. عالم معلم بھی اگر ہو تو نور و نلا نور ہے، کہ بہت سارے لوگ عالم ہو جاتے ہیں لیکن معلم نہیں ہوتے. معلم ہونے کے لیے صرف ڈگری لے لینا، امتحان پاس کر لینا، سرٹیفکیٹ لے لینا یا جاب ڈھونڈ لینا، اس سے انسان معلم نہیں بن جاتا. معلمی ایک سلوک ہے، سفر ہے، ایک تکاملی منزل ہے. اس تکاملی راہ کو طے کر کے انسان مقام شامخ معلمی پر فائز ہوتا ہے. جب تک وہ مقام طے نہ کرے، عنوان معلمی جچتا نہیں ہے اس کے لیے، اگرچہ اپنے اوپر دھار لے. اب مجھ جیسا ایک ناچیز، بے بضاعت اور کم ترین بھی اپنے آپ کو مثلا معلم کہہ دے، ظاہر روکتا تو کوئی بھی نہیں ہے، پاکستان ہے اور سخاوت مند قوم ہے، یہ کسی چیز کے لیے بخل نہیں رکھتے. آپ جاہل کو عالم کہہ سکتے ہیں، آپ گمراہ کو ہادی کہہ سکتے ہیں، آپ راہزن کو راہبر کہہ سکتے ہیں پاکستان میں، اور جتنا کہیں قبول ہوگا. کسی راہبر کو راہبر نہیں مانتے، راہزن کو مان لیتے ہیں راہبر. اتنی سخی قوم دنیا میں کہیں اور نہیں موجود ہوگی جو جاہل کو عالم کہنے میں بالکل نہیں جھجکتی. اور اس قسم کے کام فراوان ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معلمی ایک ارتقائی مقام ہے انسان کا. اس ارتقاء میں انسان عالمیت کے بعد طالب علم بنتا ہے، متعلم بنتا ہے. متعلمی کا، متعلمی کی انتہا عالمیت پہ ختم ہوتی ہے، عالم بنتا ہے. وہ عالم، عالم بن کر جو سفر شروع کرتا ہے اگلا مرحلہ، اس کی خلعت کا نام معلمی ہے. کہ عالم جب بن جاتا ہے، یعنی سمجھ جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کو سمجھ جاتا ہے، اسرار کو سمجھتا ہے، حقائق کو سمجھتا ہے، نظام ہستی کو سمجھتا ہے، نظام ہدایت کو سمجھتا ہے، مقام انسانیت کو سمجھتا ہے، شناخت حق پیدا کرتا ہے، اپنے ارد گرد کو سمجھتا ہے. جب یہ سب کچھ سمجھ جائے تو عنوان عالم کے لائق بنتا ہے. لیکن معلم جب اس کے اندر کچھ بنانے کی صلاحیت آ جائے، کچھ تعمیر کرنے کی بھی اس کے اندر صلاحیت آ جائے، اس وقت عنوان معلمی کے لائق بنتا ہے. کہ یہ ایک الگ منزل ہے، جسے علماء ذکر کرتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو معلم کیسے بنایا. انبیاء کو خدا نے پہلے اس زمین پہ اتارا، یہ پروسیس ہے معلم بننے کا، الہی پروسیس، کہ پہلے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو پیدا کیا، خلق فرمایا، ان کو ان کی تعلیم و تربیت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھی، انہیں نظام تعلیم کے سپرد نہیں کیا۔ مثلا رسول اللہ کی تعلیم و تربیت مکہ و قریش کے نظام تعلیم کے حوالے نہیں کی، قبائلی نظام کے سپرد رسول اللہ کو نہیں کیا۔ حق تعالیٰ خود معلم رسول ہیں، جس طرح حضرت آدم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اسی طرح رسول اللہ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم نے آپ کو وہ تعلیم دی ہے جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو وہ تعلیم دی ہے جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، یعنی ہم معلم ہیں آپ کے۔ اور رسول اللہ کا بھی فرمانا ہے کہ علمنی اللہ ادبنی اللہ، میری تربیت بھی خدا نے کی ہے اور میری تعلیم بھی اللہ نے انجام دی ہے۔ بس پہلے خداوند تبارک و تعالیٰ نے تعلیم و تربیت کی ان ہستیوں کی، اور انہوں نے وہ پورا سفر طے کیا قرب خدا اور مقام کمال تک پہنچے، جسے ہم کہتے ہیں معراج، یعنی وہ قرب الہی حاصل ہوا، نصیب ہوا۔ جتنا کمال ممکن تھا مخلوق کے لیے اس تک فائز ہوئے، اس مقام پر پہنچنے کے بعد دوبارہ ماموریت دی گئی کہ واپس جاؤ۔ پہلا ہدف خاک، مخلوق، زمین، زمین سے انہیں تکامل کروا کے حق تک پہنچایا، جب اس حق پر پہنچے یہ پہلا سفر، پھر اس کے بعد واپس بھیجا کہ اب دوبارہ جاؤ مخلوق کے اندر اور مخلوق کا ہاتھ تھام کر اس سارے راستے کو طے کروا کے انہیں بھی یہاں تک پہنچاؤ۔ یہ دوسرا سفر، دوسرا کام معلمی تھا، پہلے عمل، پہلے قدم پر عالم بنایا، دوسرے قدم پر معلم بنایا۔ اور معلمی سختر ہے، دشوارتر ہے عالم بننے سے۔ مقام معلم زندہ کرنا، مقام معلم احیاء کرنا مشکلات کے حل کی چابی ہے، یہ ڈور کا سرا ہے، چونکہ باقی سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اس معمار کے ہاتھ میں ہے، اس کی مٹھی میں ہے۔ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ بشر کی تقدیر ان کے مٹھی میں ہے، ایک ماں اور ایک معلم، اور دونوں ایک جیسا کام کرتے ہیں، اور دونوں ایک جیسے لائق تکریم و تعظیم ہیں، ماں بھی اور معلم بھی۔ اور پاکستان میں دونوں ہی مظلوم ہیں، ماں صرف نام کی ماں ہے، حقیقتاً کنیز ہے، حقیقتاً خادمہ ہے، حقیقتاً نوکرانی ہے، حقیقتاً مظلوم ترین ہستی ماں ہے، جس نے مرد کی جفا، جس نے نظام کی جفا، جس نے سسٹم کی جفا، جس نے خرافات کی جفا، جس نے جاہلیت کی جفا، ساری جفائیں یکجا جس ہستی پر نازل ہوتی ہیں اس کا نام ماں ہے۔ جاہل ترین لوگ جا کر اپنا غم و غصہ جس پر نکال سکتے ہیں بڑی آسانی سے، وہ ماں ہے، جسے انسانوں میں شمار نہیں کرتے، جسے بشر کا درجہ نہیں دیتے۔ پاکستان میں نہ ماں کا مقام ماں کو ملا ہے اور نہ معلم کا مقام، جبکہ تقدیر بشر ان دو کے ہاتھ میں ہیں، انہی کے پاس ہے دونوں کے ہاتھ میں۔ ایک انسان کے شخص و شخصیت کا ایک حصہ جنم دیتی ہے اور ایک شخصیت کا دوسرا حصہ تشکیل دیتا ہے و تربیت کرتا ہے۔ ماں و معلم دونوں مل کر ایک انسان بنا سکتے ہیں، پہلا حصہ ماں کا طرف سے ہوتا ہے اور اگلا حصہ معلم کی طرف سے ہوتا ہے، اور دونوں ہی اس معاشرے کے اندر اپنا مقام کھوئے ہوئے ہیں۔ روایات میں ہیں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ ہم نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے، پس ماں کی قدم بوسی کرو، ماں کا احترام کرو، ماں کی خدمت کرو، ماں کو پیسے دو، ماں کو راشن دو اور احترام بجا لو، تاکہ جنت تمہیں جواباً تمہیں جنت مل جائے، صلہ کے طور پر جنت مل جائے تمہیں۔ یہ ٹھیک معنی ہے، جن ہستیوں نے یہ معنی کیا روایت کا، درست معنی ہے، غلط معنی نہیں ہے، لیکن سطحی معنی ہے۔ دقیق معنی اس کا یہ ہے کہ
جنت و جہنم دونوں ماں کی مٹھی میں ہیں. یہ محاورہ ہے, جنت و جہنم یعنی عاقبت انجام دونوں ماں کی مٹھی میں ہیں. ماں چاہے تو بچے کو جنتی بنا سکتی ہے, ماں چاہے تو بچے کو جہنمی بنا سکتی ہے. اور اس وقت ہم جو لوگوں کی حالت دیکھ رہے ہیں اس میں ماؤں کا بڑا کردار ہے. مثلا ایک مخلوق یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بچے اور یہ انسان, اس میں ماؤں کا بڑا اہم دخل ہے عمومی طور پر. اور اس وقت ایک بڑی تعداد اسی شہر کے اندر اگر آپ جا کر دیکھیں انتہائی نامناسب حالت میں و انتہائی نامناسب جگہ پر ہوں گے, افسوسناک حالت میں ہوں گے. کوئی نشے میں ہوگا, کوئی گناہ میں ہوگا, کوئی بہت بدترین حالت میں ہوگا, اور اس میں بھی ماں کا ہی بڑا کردار ہے. یعنی وہ ماں جس نے جہنم کی مٹھی کھولی اولاد کو جہنمی بنا دیا, اور وہ ماں جس نے جنت کی مٹھی کھولی اور اولاد کو جنتی بنا دیا. اور دوسری مٹھی جس میں تقدیر بشر ہے وہ معلم ہے, معلم کے ہاتھ میں ہے کہ اپنی قوم کو جو کچھ بنا دے, لیکن یہ وہ معلم ہے جس کو اپنا مقام مل گیا ہو. احیاء مقام معلم کے لیے آغاز معلم سے ہونا ضروری ہے. ہم اگر حکومت کو سمجھائیں مقام معلم کیا ہے, کبھی بھی معلم کو وہ مقام نہیں مل سکتا. جس طرح خواتین کا مقام ہم مردوں کو زیادہ سمجھاتے ہیں اور حکومتوں کو زیادہ سمجھاتے ہیں اور دوسروں کو سمجھاتے ہیں, اگر دوسرے سمجھ بھی جائیں تو خواتین کو خواتین کا مقام نہیں مل سکتا. جب تک خود خواتین کو سمجھ نہ آ جائے کہ ان کا مقام و شان کیا ہے, اسی طرح معلم کا مقام ہم جب تک معلم کو سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوں گے مقام معلم زندہ نہیں ہو سکتا. مقام معلم, علی علیہ السلام کی ایک حدیث سے میں اس کو ساتھ پیش کروں گا گواہ کے طور پر. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کفا بالمرء جہلا ان لا یعرف قدرہ, انسان کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے اپنا مقام پتہ نہ ہو, اسے اپنی قدر پتہ نہ ہو, اسے اپنی قیمت کا اندازہ نہ ہو, اسے اپنی منزلت کا پتہ نہ ہو, اسے یہی نہ پتہ ہو کہ میں کیا ہوں, میں کون ہوں. یہ جب اسے معلوم نہ ہو اس کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے. ایک طالب علم کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے نہ پتہ ہو کہ میں طالب علم ہوں. ایک عالم کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے یہ نہ پتہ ہو کہ میں عالم ہوں. ایک معلم کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے مقام معلمی کا اندازہ ہی نہ ہو کہ معلم کیا ہوتا ہے, معلم کون ہوتا ہے, کس ہستی و کس مقام و کس منزلت کا نام معلم ہے. قدر معلم سب سے پہلے معلم کو ہونی چاہیے. قدر عربی لفظ ہے, جس طرح اسی حدیث میں پیش ہوا ہے کفا بالمرء جہلا ان لا یعرف قدرا. مقام معلم و عالم روایات کے اندر فراوان ہے. میں عمدن گریز کر رہا ہوں کثرت سے ان روایات کو پیش کرنے سے. روح روایات و لب مطلب وقت کی قلت کی وجہ سے عرض کروں گا, پھر کسی اور گفتگو میں کسی اور تناسب سے انشاءاللہ, چونکہ یہ سلسلہ رکنا نہیں ہے, آگے جانا ہے اس نے. یہاں تو لاب عزیز کی خدمت میں ہم نے مقام معلم, شان معلم, حیثیت معلم, معلم کی ذمہ داریاں کثرت سے وضاحت کے ساتھ تو لاب کی خدمت میں بیان کی ہیں, اور وہ خاطرہ بن گیا ہے میرے لیے یہ نقطہ, یہ جملہ کہ بعض ہمارے طلاب نے اپنے معلمین کو جا کر وہ دروس بتائے کہ درس میں یہ معلم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے, اور اس پر معلمین کی طرف سے ایک بہت ہی لطیف تبصرہ ہوا, اور اس کی لطافت یہ تھی کہ معلمین میں سے بعض نے جب وہ سنی وہ صفات کہ اس کو معلم کہتے ہیں تو فی البدی فرمایا انہوں نے کہ یہ معلم کی نہیں بلکہ انبیاء کی صفات ہیں. خوب طالب علم آئے, انہوں نے کہا کہ معلمین یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو انبیاء کی صفات ہیں, اور میری زبان سے بھی بے ساختہ تحسین نکلی اس معلم کے بارے میں, ان کے ذوق ظریف و لطیف کے بارے میں, کہ جن کو یہ سن کر فوراً احساس ہوا کہ یہ انبیاء کی صفات ہیں. اور واقعاً ایسے ہیں, کیونکہ معلمی مقام انبیاء ہے, جو مقام انبیاء کے لائق نہیں ہے وہ معلمی کے بھی لائق نہیں ہو سکتا, اس لیے یہ واقعاً انبیاء کی صفات ہیں. قدر عربی لفظ ہے, فارسی میں قدر کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ارزش، فارسی میں متبادل ارزش ہے، ارز قیمت کو ارز کہتے ہیں، اور اسی کا ایک تلفظ ہے گویا ارز کا، ارج۔ یہاں سارے علماء و معلمین تشریف فرما ہے معذرت کے ساتھ کہ یہ لفظی باز چھیڑ دی میں نے آپ کی خدمت میں۔ قدر کا فارسی میں متبادل لفظ ارزش، ارز، ارزش، اور اسی کا ایک تلفظ ہے ارج۔ ارج قدر کو کہتے ہیں، قیمت۔ عربی میں ایک اور لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہا۔ بہا بھی قدر ہی کو کہتے ہیں، ارج کو ہی کہتے ہیں، قیمت کو کہتے ہیں بہا، جو بہت، جیسے کہتے ہیں گران بہا، اردو میں یہ الفاظ لاحقوں کے ساتھ یا سابقوں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، گران قدر، گران قیمت، گران بہا۔ ارج کا لفظ بھی اردو میں سابقہ یا لاحقہ بنا کر ترکیب کر کے استعمال ہوتا ہے، جیسے ارجمند، ارجمند اردو میں استعمال ہوتا ہے، ارجمند، جیسے قانون مند، نظام مند۔ مند کا لاحقہ اس کے ساتھ لگا کر ارج کو، ارجمند یعنی گران قدر یا قابل قدر، ارجمند ہے، قابل قدر ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی تقدیر کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ میں نے یہ لفظ جان بوجھ کے قدر کا ترجمہ کیا ارج کے ساتھ، اور ارج سے ایک نقطۂ دیگر کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، وہ یہ کہ مقام معلم ارجمند ترین مقام ہے، قابل قدر ترین مقام ہے مقام معلم، کئی وجوہات سے، ایک عالم ہونے کے ناطے اور دوسرا معلم ہونے کے ناطے، کہ معلمی صفت اضافی ہے۔ ارجمند اتنا بلند ہوا کہ بھی دوسروں کی طرح معمولی انسان تھا، لیکن اس نے اپنے وجود کے اندر ارج پیدا کیا ہے، ارز پیدا کیا ہے، ارزش پیدا کی ہے، قدر پیدا کی ہے، بہا اپنے وجود کو دیا ہے، قیمت بڑھائی ہے اس نے، اپنی قیمت بڑھائی ہے اس نے۔ قیمت انسان کے اندر علم سے آتی ہے، قیمت انسان کے اندر قیمتی امور سے آتی ہے، اقدار سے آتی ہے، ویلیوز سے آتی ہے۔ چونکہ اس نے اپنے وجود کو آرائستہ کیا ہے، آرائش کیا ہے، قدروں سے، اقدار سے قابل قدر بن گیا ہے۔ کچھ چیزوں کی قدر ہوتی ہے فرضی، طے کرنے سے ایک ایگریمنٹ کے نتیجے میں ان کو قدر مل گئی ہے۔ مثلا یہ گولڈ، سونا، اس کی ذاتی نہیں ہے قیمت، آپ دیکھ لیتے ہیں کبھی بڑھ جاتی ہے، کبھی نیچے آ جاتی ہے، سٹاک مارکیٹ کے ہاتھ میں ہے، ڈالر کی قیمت کبھی اوپر چلی جاتی ہے، کبھی نیچے آ جاتی ہے، روپے کی قیمت کبھی اوپر چلی جاتی ہے، کبھی نیچے چلی جاتی ہے۔ چونکہ یہ اوراق ہیں، یہ میٹلز ہیں، میٹل قیمتی نہیں ہوتا، میٹل میٹل ہے، کاغذ کاغذ ہے، لکڑی لکڑی ہے، پتھر پتھر ہے، ان کو انسان قیمت دیتا ہے، یعنی ان کے لیے قیمت فرض کرتا ہے، اور ہمارے فرض کرنے سے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ ویسا ہی ہے جیسے ہے۔ آپ کسی چیز کو کہیں یہ روپے کی ہے، آپ کہیں یہ ایک کروڑ روپے کی ہے، ابھی ابھی اس کو ایک کروڑ میں بدل دیں، بدل سکتے ہیں، لیکن وہ جیسی ہے، اس کی ترکیب وہ ویسی ہی رہے گی، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سونے کی قیمت ذاتی نہیں ہے، قراردادی ہے، ایگریمنٹ سے اس کو قیمت ملی ہے۔ ذاتی قیمت ان چیزوں کے اندر ہوتی ہے جن کے اندر اقدار ہوں، قدریں جن کے اندر پیدا ہو جائیں، وہ قدریں بتائی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں کہ یہ یہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر قدر بنا دیتی ہیں، انسان کی قیمت بڑھا دیتی ہیں، اور ان انسانوں کو ہم کہتے ہیں قیمتی انسان، جب ان کے اندر یہ اقدار پیدا ہو جائیں۔ عالم اپنے اندر جب اقدار پیدا کرتا ہے قیمتی ہوتا ہے، ڈگریاں قیمت نہیں بڑھاتی عالم کی، اگر ڈگریوں سے کسی معاشرے کے اندر لوگوں کی قدر بڑھتی ہے تو یہ کاذب سوسائٹی ہے، جھوٹی سوسائٹی ہے، اس کی بنیاد کاذب ویلیوز پر ہے، حقیقی قدروں پر نہیں ہے۔ ڈگریوں سے اگر کسی کی قدر بڑھ جاتی ہے یا رینک سے کسی کی قدر بڑھ جاتی ہے، مجھے یاد ہے تبلیغی تجربوں میں ایک بہت ہی تلخ حقیقت، پہلی دفعہ جب مواجہ ہوا میں اس سے، افسوسناک، وہ یہ تھی کہ ایک مومن انہوں نے بتایا کہ ہمارے محکمے کے وہ 17ویں گریڈ کے تھے اور ان کے محکمے کا ایک ان سے سینئر افسر 18ویں گریڈ کا تھا، اور ان کو گورنمنٹ نے ایک ہی کالونی میں رہائش دی ہوئی تھی۔ انہوں نے بڑا چاہا کہ چونکہ اپنے محکمے کے سینئر افسر ہیں لہٰذا ان سے الگ سلیک رکھیں، مومن ہیں، اپنے مسلکی بھائی بھی ہیں، ان سے تعلقات ہونے چاہیے، الگ سلیک ہونی چاہیے، سینئر بھی ہیں ہمارے۔ بڑی کوشش کی کہ یہ ہمارے گھر آئیں، کبھی کھانے پہ آ جائیں، کبھی ویسے آفس میں گھر میں تعلقات ہوں، لیکن انہوں نے کبھی بھی ان کی کسی چیز کا مثبت جواب نہیں دیا۔ جب انہوں نے بے رخی، سرد مہری و بے مہری سے کام لیا تو انہوں نے کہا ہم نے چھوڑ دیا۔ میاں بیوی دونوں نے طے کر لیا کہ اس میں تو اب توہین ہوتی ہے ہماری، ہم ان کے گھر جاتے ہیں، یہ پوچھتے نہیں ہیں، ہم انہیں گلی میں سلام کرتے ہیں جواب نہیں دیتے، اپنے ہاں بلاتے نہیں ہیں، ہمارے ہاں نہیں آتے۔ باہر کیف انہوں نے بھی ان سے چھوڑ دیا زیادہ اصرار کرنا۔ آخر کار ان صاحب کے 17ویں گریڈ کے افسر کی ارتقا ہوئی، انہیں بھی 18واں گریڈ مل گیا، اور اسی دن شام کو یہ میاں بیوی پڑوسی گلدستہ لے کر ان کے گھر مبارکباد دینے آئے، اور ساتھ ہی کھانے پہ دعوت بھی کی کہ کل آپ کے ہاں دعوت ہے۔ اور یہ بہت حیران ہوئے کہ کیا انقلاب برپا ہوا ہے کہ یہ خاندان جو ہمیں سلام کا جواب نہیں دیتا تھا آج گلدستہ لے کر آیا ہمارے گھر میں۔ کہنے لگے ان کے ہم خوش ہوئے کہ جو چیز ہم مدتوں سے چاہ رہے تھے حاصل نہیں ہو رہی تھی، آج ان کی طرف سے اس کی ہمیں پیشکش ہوئی ہے۔ انہوں نے مثبت جواب دیا اور پہنچ گئے ان کے گھر۔ باتوں ہی باتوں میں انہوں نے ان سے پوچھ لیا کہ پہلے آپ ہمیں احترام نہیں کرتے تھے یا بات نہیں کرتے تھے، اس قابل نہیں سمجھتے تھے، آج کیا ہوا؟ تو انہوں نے بھی بالکل بغیر جھجک کے انہیں صاف صاف بات کھری کھری بتا دی کہ پہلے آپ ہمارے لیول کے نہیں تھے، آپ کا رینک نیچے تھا، آپ 17ویں گریڈ کے تھے اور ہم 18ویں گریڈ کے تھے، ہمارے شایہ نشان نہیں تھے آپ۔ اب آپ کا چونکہ گریڈ بڑھ کے 18واں ہو گیا ہے، اب ہم تعلقات رکھ سکتے ہیں، ہمیں کوئی آر نہیں ہے۔ ایک جھوٹی سوسائٹی، کاذب سوسائٹی اور ایک کاذب معاشرے کی یہ علامت ہے کہ اس کے تعلقات کی بنیادیں، اس کے فیصلوں کی بنیادیں، اس کے اعمال کی بنیادیں، اس کے رجحانات کی بنیادیں جب کاذب چیزیں ہوں، جھوٹی چیزیں ہوں، ڈگریاں ہوں، عہدے ہوں، رینک ہوں، مال و دولت و ثروت و وسائل زندگی ہوں، پہلے مکان کا رقبہ پوچھیں۔ مثلا بیٹے کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، یہ نہیں پوچھتے کہ ان کے گھر میں لڑکی ہے یا نہیں، پہلے پوچھتے ہیں گھر کتنے کنال کا ہے، اگر 4-5 کنال کا گھر ہو تو پھر پوچھتے ہیں ان کے یہاں لڑکی ہے یا نہیں، اگر لڑکی ہے تو پھر ہم مائل ہیں ان کے لڑکی کا رشتہ لیں چونکہ ان کا گھر 3-4 کنال کا ہے، اور اگر ایک سنگل بیڈ روم کا ہے اور فلیٹ ہے اور کرائے پہ ہیں، اگر 10 لڑکیاں بھی ان کے گھر میں ہیں نہ یہ ہمارے لیول کے نہیں ہیں۔ یہ ایک جھوٹی سوسائٹی کی بنیاد ہے، علامت ہے کہ اس وقت ہم اس الجھن میں مبتلا ہیں کہ محض جھوٹی قدروں پر استوار ایک معاشرے سماج کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اسی طرح پھر ہم بھی رنگ اپناتے ہیں، کوششیں کر کے جھوٹی قدریں ہم بھی بناتے ہیں۔ قدر، قیمت، بہا حقیقی قدروں سے ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے قدر بنایا ہے، ویلیو بنایا ہے، کہ تشریح مفصل ان کی۔ ایک چیز جو ہم ان کو دیکھیں اگر پڑھنا چاہتے ہیں تفصیل سے ان قدروں کو، حدیث جنود عقل و جہل، حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حدیث جنود عقل و جہل، اس حدیث میں ان قدروں کی تشریح ہے کہ یہ قدریں ہیں جو انسان کو گران قدر بناتی ہیں۔ معلم کا مقام قدروں کی وجہ سے ہے، عالم کا مقام بھی اقدار کی وجہ سے ہے۔ عالم اپنی علم کے ساتھ جب قدریں بھی بنا لیتا ہے قیمتی ہو جاتا ہے، قابل قدر ہو جاتا ہے۔ معلم اپنے ہنر کے ساتھ جب قدریں بھی اپنے اندر پیدا کرتا ہے قابل قدر و قابل بہا ہو جاتا ہے۔ اس شخص کو کہتے ہیں ارجمند۔ یہ ارجمندی جو دین نے معلم کے لیے مقرر فرمائی ہے، لیکن جب سکوت ہوا ہے، گراوٹ آئی ہے، پستی آئی ہے مقام میں، عالم کا مقام، معلم کا مقام جب گرا ہے، ارجمند اجرمند بن گیا ہے، ارج اجر میں بدل گیا ہے، شاید تلفظ میں کہیں غلطی ہوئی ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں تلفظ صحیح نہیں کرتے الفاظ کا، ان سے سوشل کو سوشل کہتے ہیں، ہیں کچھ کی زبان کی مشکل ہے، تلفظ کی مشکل ہے، ایک بیماری ہے یا کہیں ایک الجھن ہے، پیچیدگی ہے نفسیاتی البتہ، کہ بعض لوگوں کی زبان پر بعض الفاظ نہیں چڑھتے، شاید یہ تلفظ کی غلطی ہوئی کہیں سے اہل علم نے، کہ ہیں ہمیں یاد ہے جن اساتید کرام و معلمین گران قدر کی، کہ یہیں سے آج ان کی بھی خدمت میں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جو دنیا سے رحلت کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو زندہ و سالم ہے پروردگار ان سب معلمین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، کہ آج ان کا مبارک دن ہے لیکن وہ معلمین یہاں ظاہر حاضر نہیں ہیں، لیکن یقیناً خدا کے لطف و کرم سے انشاءاللہ خوشحال ہوں گے۔ بعض ایسے معلمین تھے جیسے ابھی آغا نے جو تشریف فرمائے، تشریف لائی یہاں گفتگو فرمائی، انہوں نے کہا کہ معلم کو چاہیے کہ تیاری کر کے آئے، بعض اوقات معلم کو بس وقت نہیں ہوتا، درس دینے آتا ہے تیاری کر کے نہیں آتا، اور پڑھانے جب آتے تھے تیاری نہیں ہوتی تھی انہیں۔ چند الفاظ ابھی تک میرے ذہن میں ہیں، پرائمری اسکول میں ٹیچرز نے غلط تلفظ پڑھایا تھا اور مدت تک ہماری زبانوں پر وہ غلط تلفظ تھا، اور جس دن اندازہ ہوا کہ یہ تلفظ غلط ہے اور یہ معلم کی وجہ سے زبان پہ چڑھا تھا، تو شرمندگی اپنی بھی ہوئی کہ اتنی مدت تک غلط تلفظ کرتے رہے، اور شرمندگی یہ بھی ہوئی کہ ان بزرگوار کو ابھی تک بھی نہیں پتا کہ یہ تلفظ صحیح نہیں ہے، کئی الفاظ ایسے تھے جو تلفظ ہی غلط ہوتے ہیں، ہر علاقے کے اندر ان الفاظ کا تلفظ اپنے لحاظ سے ہے، باہر کیف شاید کوئی ایسی، میں شاید کہہ رہا ہوں، احتمال ہے کہ ارجمند اجرمند بن گیا، اجر اجرت سے ہے، اجرت کو بہا بنا دیا گیا، ارج کو بہا سمجھنے کے بجائے اجر کو معلم نے اپنا بہا سمجھ لیا، معاوضے کو اپنا بہا سمجھ لیا، مال کو معلم نے بہا سمجھ کر قیمت اپنی اجر کے ذریعے سے مقرر کی، جبکہ ارج کے ذریعے سے مقرر ہونی تھی، معلم کی قیمت ارج ہے، معلم ارجمند ہے نہ اجرمند، اجر کے لیے نہیں کرتا، لہذا معلمین الہی پہلا جملہ اپنے شاگردوں کے سامنے آ کر ان کا یہ فرمانا تھا، لا اسألکم علیہ اجرن، ہم اس پر اجرت نہیں لینے آئے، سوال اجرت نہیں، مطالبہ اجرت نہیں ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، یہ تمام انبیاء کے زبان سے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، سورہ انبیاء و سورہ شعراء میں تمام انبیاء کا ذکر ہے، اور بعض دیگر صورتوں میں وہاں پر یہ جملہ تکرار ہوا ہے، تمام نبیوں کی زبانی جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، 25-26 انبیاء، 24-25 انبیاء کا ذکر، ان سب نے باری باری اپنی امتوں کو یہ جملہ تکرارن کہا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم معلم ہیں تمہارے، ہم تمہاری تربیت و تعلیم و تزکیہ کے لیے مقرر ہوئے ہیں، اور ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اجیر نہیں ہیں، اجرمند نہیں ہیں، ارجمند ہیں، رسول اللہ نے تھوڑا سا اس جملے میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر اضافی مطلب بیان فرمایا، باقی انبیاء نے یہ جملہ ایک جیسا بیان کیا ہے، لا اسألکم علیہ اجرن ان اجری الا علی اللہ، یہ تمام انبیاء کا مشترک جملہ تھا، رسول اللہ نے جب یہ جملہ بیان فرمایا قرآن کے مطابق، لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا، یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ اجر نہ دو، ارج دو، ارج مودت ارج ہے، مودت اجر نہیں ہے بلکہ مودت ارج ہے، قدر ہے، قیمت ہے، بہا ہے، ویلیو ہے، کہ محبت چاہیے تمہیں، اجرت نہیں چاہیے، لا اسألکم علیہ اجرا، استثناء کر کے یہ نہیں کہا کہ تھوڑی سی چاہیے اور وہ محبت اجرت ہے، نا اجر نہیں چاہیے، ارج چاہیے، تم سے جو چیز ہمیں چاہیے وہ یہی چاہیے کہ ان کی قدر جانو، اس سرمائے کی قدر جانو، معلم کے لیے پہلا مقام یہ ہے کہ معلم ارجمند ہو، اپنی قدر و اپنا مقام و اپنی قیمت وہی جانے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کی ہے، اس کو اجر میں تبدیل نہ کرے، ارج کو، یہ سکوت ہوا ہے پاکستان میں کہ ارجمند اجرمند بن گیا ہے۔ حباب پاکستان کے اندر آج دیکھیں تمام آپ اتم معلمین اپنے بچوں کو معلم نہیں بناتے، قابل تحسین وہ معلم ہے جس کی اولاد بھی معلم ہے لیکن عموماً نہیں بناتے، جس طرح علماء کے بچے علماء نہیں ہوتے، عبرت لیتے ہیں شاید اپنے ہی گھر سے، عالم کا بچہ عالم نہیں بنتا، معلم کا بچہ معلم نہیں بنتا، ڈاکٹروں کی اولاد کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر بن جائے، فوجیوں کے بیٹے جرنیلوں کے بیٹوں کو شوق ہوتا ہے جرنیل بنے، افسروں کے بیٹوں کو شوق ہوتا ہے افسر بنے، لیکن ٹیچر کے بچے کو بالکل شوق نہیں ہوتا ٹیچر بنے، کیوں کہ ٹیچر یعنی بھوک، ٹیچر یعنی فاقہ، ٹیچر یعنی افلاس، ٹیچر یعنی فلاکت، ٹیچر یعنی اپنا منہ تماچوں سے سرخ رکھو نہ صحت سے، ٹیچر یعنی اپنی عزت بچانے کے لیے ساری توانائیاں معاشرے کے اندر کسی پردے کے پیچھے اپنی عزت بچا کے رکھو کہ تیرا برہم کہیں کھل نہ جائے، پڑوسی کو کہیں پتہ نہ چل جائے کہ رات بھوکا سویا ہے، کہیں پڑوسی کو خبر نہ ہو جائے کہ اس کے بیوی بچوں کے پاس عید کے کپڑے نہیں ہیں، اس کی ساری کوشش کیا ہوتی ہے، گھر والوں کو یہ کہتے ہیں کہ ذرا آرام سے بولو، بچے جب بھوک سے روتے ہیں تو کہتے ہیں تھوڑا آرام سے رو، تو رو پڑوس والوں کو پتہ نہ چل جائے، شاید تاجر کے کان میں معلم کے بیٹوں کے رونے کی آواز نہ آ جائے، اپنے جوان بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ تو جب باہر جاتا ہے تو کسی کو یہ تأثر نہ دے کہ تیرا باپ تیرے لیے موٹر سائیکل نہیں لے سکتا، موبائل نہیں لے سکتا، تجھے ایسی کروفر کی زندگی نہیں دے سکتا۔ دیکھیں گے معلم کی توانائیاں کدھر صرف ہو رہی ہیں، ایک ایسی کاذب سوسائٹی کے اندر اپنی عزت بچانا اس کی زندگی کا چیلنج بن جاتا ہے، کیوں ایسے ہوا، کیوں اتنا مقام پہ تنزل ہوا، کیوں اس کا بچہ نہیں چاہتا معلم بنے، نبیوں کی سیٹ پر کون کیوں نہیں بیٹھنا چاہتے، کیوں انبیاء کی سیٹ میں، انبیاء کی کرسی پہ کیا تلخی ہے، کیا گرمائش ہے، کیوں نہیں آتے۔ جب ایک معاشرے کے اندر یہ مقام گر جائے، خود اس کی اپنی نگاہوں سے گر جائے، جو فخر نہ کرے، معلم ہونے پر فخر نہ کرے، نہ کہے الحمدللہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ عظیم اعزاز بخشا ہے کہ مجھے عنوان معلمی کے لائق سمجھا ہے۔ رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی دامز العالی، انہیں یہ کاذب سوسائٹی نے ڈگری پیش کی، ڈاکٹریٹ کی، پی ایچ ڈی کی ڈگری ایک یونیورسٹی نے پیش کی کہ ہم اپنی طرف سے ان کو پیش کرتے ہیں، انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میرے لیے شکر کا مقام ہے و دنیا و آخرت کے لیے میرے لیے توشہ ہے یہ عنوان طالب علمی جو میرے اوپر لگتا ہے، میں اسی کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں، اس سے بڑا اعزاز کوئی اور نہیں ہے، یہی کہ میں طالب علم ہوں سب سے بڑا اعزاز ہے۔ ظاہر ہے یہ انکسار نہیں تھا، حقیقتاً ایسا ہی ہے، یہ سب سے بڑا اعزاز یہی ہے، معلم ہونے پر انسان فخر کرے۔ بعض معلم ہیں ان کو کہتے ہیں دو کام کرتے ہیں، یہ چند کام کرتے ہیں، معلم ہیں پہلے ٹائم پہ، معلم ہیں پچھلے ٹائم پہ پراپرٹی ڈیلر ہیں، پہلے ٹائم پہ معلم ہیں پچھلے ٹائم پہ رکشہ چلاتے ہیں، پہلے ٹائم پہ معلم ہیں ساتھ دکان بھی بنائی ہوئی ہے، معلم بھی ہے ساتھ کوئی اور جاب بھی کی ہوئی ہے، ساتھ کوئی ٹھیکہ بھی کسی باغ کا لیا ہوا ہے، کسی گندم کا لیا ہوا ہے، کہیں اور کسی جگہ کرتے ہیں کام، اس طرح سے معلم ہیں، ٹھیکے دار بھی ہے، کیونکہ کسی طرح چولہا گھر کا گرم رکھنا ہے اس کو، کسی طرح اس کاذب سوسائٹی کے تقاضے پورے کرنے ہیں اس نے۔ معلمی قابل فخر ہو معلم کے لیے، سب سے پہلی نسل و طبقہ جو فخر کرے معلم ہونے پر وہ خود معلم ہو، اتنا آگاہ ہو کہ مقام انبیاء پہ آ کر کھڑا ہوا ہے۔ مقام انبیاء کے لیے احیاء مقام معلم، میں قصہ بیان کرتا ہوں جو بارہا بیان کیا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، اس سے پہلے اسی مقام پر علماء کی خدمت میں میں نے یہ مقام ذکر کیا تھا، آئمہ جمعہ کی خدمت میں۔ ایران میں شیخ بہائی کے زمانے میں، شیخ بہائی بہت عظیم المرتبت معلم بھی ہیں، عالم بھی ہیں، بہت عظیم انسان ہیں، ہستی ہیں، ناشناختہ سرمایہ اسلام کا و بشریت کا و علم کا ناشناختہ سرمایہ شیخ بہائی ہیں، ایک سائنٹسٹ بھی ہیں، ایک ماہر فیلسوف بھی ہیں، ایک بڑے عظیم فقی بھی ہیں، ایک بہت ہی قہار سیاستدان ہیں کہ پادشاہ وقت نے ان کو اپنا سیاسی ایڈوائزر رکھا ہوا تھا، شاہ عباس نے، صفوی پادشاہ نے شیخ بہائی کو اپنا سیاسی ایڈوائزر رکھا ہوا تھا، اور تمام امور مملکت شیخ بہائی کے کہنے پر انجام پاتے تھے، جنگ، جنگ کا نقشہ، حملہ شیخ بہائی ترتیب دیتے تھے. کامیاب ترین حکمرانوں میں سے ایک یہی پادشاہ گزرا ہے ایران کے اندر، شیخ شاہ عباس صفوی، جس کے نام پر بہت ساری جگہیں موجود ہیں ابھی. یہ بندر عباس ایران کے اندر ایک بندرگاہ کا نام ہے، بندر عباس، یہ اسی کے نام پر ہے، شاہ عباس کے نام پر. اسی طرح بہت ساری اور جگہیں ہیں جہاں عباس کے نام آتا ہے. ہم لوگ پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت عباس کے نام پر ہیں، بندر عباس یا دوسری چیز، یہ شاہ عباس کے نام پر ہے، شاہ عباس صفوی. اس نے ایران کو تعمیر کیا، نہری نظام. اس وقت ایران کے اندر دنیا کا دلچسپ ترین پانی کا نہری نظام ہے، چونکہ ایران صحرائی ملک ہے، خشک ملک ہے، ڈیزرٹ، عربوں کی طرح. اس صحرائی ملک کے اندر شیخ بہائی نے نہری نظام کا ریز سسٹم، آج سے 600 سال پہلے، 700 سال پہلے شیخ بہائی نے نہری نظام زمین کے نیچے، زمین کے 100 میٹر یا 50 میٹر نیچے نہریں کھدوائیں، اور ان سے، یعنی اونچائی والے علاقوں سے، فراز کے علاقوں پر نہریں بنواتے تھے زمین کے نیچے، وہاں سے نہریں کھدوا کے نشیبی علاقوں میں وہ نہر آتی تھی اور یہاں آ کر باہر آ جاتی تھی. کئی کئی 100 کلومیٹر دور سے نہر کھدواتے تھے، جہاں دریا سے نہیں لاتے تھے، زیر زمین چشموں سے نہر کھدواتے تھے. یہ شیخ بہائی کا نظام ہے، یہ کاریز جتنی بھی بنی ہوئی ہیں. اسی طرح بہت سارے عظیم کام، ایک شیخ بھائی کی انجینئرنگ کا نمونہ ابھی بھی ہے، مسجد بنائی ہے شیخ بھائی نے آج سے 600-700 سال پہلے. وہ مسجد ایسی ہے کہ اس کے ایک مینار کو پکڑ کے ہلاؤ تو جھومتا ہے، درخت کی طرح ہلتا ہے ایک مینار، اور وہ ایک مینار ہلنے سے دوسرا مینار بھی اسی طرح ہلتا ہے. بڑے فاصلے پر ہیں دونوں مینار، اینٹوں کے مینار بنے ہوئے ہیں. ایک مینار کو ہلاؤ وہ جھومتا ہے، اور اس ایک مینار کے ہلانے سے دوسرا بھی اسی طرح ہلتا ہے، درخت کی طرح گرتے نہیں ہیں. اس کو کہتے ہیں مسجد منار جنبان، کہ بعد میں یہ کچھ آئے جدید سائنسدان، انہوں نے اس کو مطالعہ کرنے کی کوشش کی، کوئی بیچ میں تو دخل تصرف کیا تو اس کو خراب کر دیا اس کو انہوں نے. آج کل وہ حفاظت شدہ ہے، ہلنے نہیں دیتے اس کو، چڑھنے نہیں دیتے کسی کو اوپر، کے گرنے کا خطرہ ہے اس کا. وہ موجودہ سائنسدانوں کی مداخلت کی وجہ سے خراب کیا اس کو انہوں نے. یہ شیخ بھائی کے چند نمونے ہیں ان کے. اسی طرح ہر شعبے میں ذوالفنون انسان. شیخ بھائی کو شاہ نے کہا کہ خب تو نے مملکت آباد کر دی، فتوحات تیرے مشوروں سے میں نے شرق و غرب سارا فتح کر لیا، میں نے ملک آباد کر دیا، زراعت، کھیتی باڑی، صنعت، ہر چیز. شیخ بھائی عالم دین، مولانا حوزہ علمیہ کا فارغ و تحصیل مولانا ہے شیخ بھائی، اور ان کے کہنے سے مملکت آباد ہو گئی. حضرت یوسف نے صرف کھیتی باڑی میں اس زمانے کی حکومت کو بچا لیا تھا، گندم زیادہ اگوائی اور سٹور کر لی، پھر اطراف کے علاقوں میں بیچ کر، قرآن نے جیسا ذکر کیا، صرف ایک شعبے میں حضرت یوسف نے مہارت دکھائی اپنی. شیخ بھائی نے تمام شعبوں میں اپنی ملک کو آباد کیا، مملکت فوجی، نظامی، عسکری، اور ہر شعبے کے اندر ایک حضرت یوسف کا شاگرد یا نظام دین کا، حوزہ علمیہ کا شاگرد، اتنا قوی انسان تھا یہ. شیخ عباس نے کہا کہ میں نے سارے کام آپ کے کہنے پہ کیے، اور ہر کام کے نتیجے میں ملک میں ترقی ہوئی. اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا کام رہ گیا ہے جو میں کروں اور یہ ساری ترقی پائیدار ہو جائے ہمیشہ کے لیے. شیخ بھائی نے فرمایا کہ ہاں، اس سارے نظام کو پائیدار کرنے کے لیے نظام تعلیم مقرر کر، پائیدار نظام تعلیم. کہا کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ مدرسے بنا. شاہ عباس نے کہا یہ بات نہیں مانوں گا میں آپ کی، مدرسے بنانے والی، چونکہ پہلے میں نے جو مدرسہ بنایا ہوا ہے اصفہان میں، ابھی بھی وہ مدرسہ موجود ہے مسجد کے ساتھ. کہا کہ وہ مدرسہ جو میں نے بنایا ہے ابھی تک بھی اس میں کمرے خالی ہیں، اس کا ایک فلور بھی نہیں بھرا، لوگ پڑھنے نہیں آتے مدرسے کے اندر، لہذا یہ بات نہیں مانتا، چونکہ لوگ آتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، اپنی اولادوں کو بھیجتے نہیں ہیں. شیخ بھائی نے فرمایا کہ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جاہل ہیں، آگاہ نہیں ہیں، قدر نہیں جانتے. لوگوں کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے، جب تک علم کی قدر آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے اپنی اولاد کو کبھی بھی علم کی طرف نہیں بھیجیں گے. جس چیز کی قدر آنکھوں سے دیکھتے ہیں، عقل سے نہیں، آنکھوں سے اسے مان لیتے ہیں لوگ، اور جسے آنکھوں سے نہ دیکھیں وہ قبول نہیں کرتے، چونکہ عقل سے کام نہیں لیتے، عقل آنکھوں میں ہے ان کے. کیا کریں؟ کہا کہ آپ ایسا کرو کہ اعلان کرو کہ شاہ نے بازار میں آ کر اپنا درشن کرانا ہے. اس وقت بادشاہ زیادہ لوگوں میں نہیں آتے تھے، کبھی کبھار سال میں ایک دفعہ لوگوں کے سامنے آتے. لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، شاہ پرست لوگ شاہوں کا آ کر استقبال کرتے، زیارت کرتے. شاہ نے کہا کہ میں اگر لوگوں کے درمیان آؤں درشن کرانے تو اس سے آپ کے سسٹم کو، نظام منصوبے کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ شیخ نے کہا میری بات پوری سن لو، پھر آپ سوچنا اس پر. شاہ عباس کوئی زیادہ عقل مند انسان نہیں تھا اتنا، ایک خوبی اس میں یہ تھی، ویسے بہت اس کے اندر قباحتیں تھیں جو شاہوں میں ہوتی ہیں عموماً، شاہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. شاہ مغربی ہو یا مشرقی ہو، شاہ ایرانی ہو یا پاکستانی ہو، شاہ ہندی ہو یا جہاں کا بھی ہو، شاہ شاہ ہی ہوتا ہے، وہ شاہوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، 19-20 ہوتے ہیں. لیکن اس میں ایک خوبی یہ تھی کہ شیخ بھائی سے متاثر تھا، اسے پتا تھا کہ یہی شخصیت مجھے کامیابی دلا سکتی ہے، باتیں غور سے سنتا تھا ان کی. شیخ بھائی نے کہا کہ تم جب او لوگ آئیں بازار میں بھرا ہوا ہو شاہ کے درشن کے لیے، میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا، شاہی گھوڑے پر، شان و شکو کے ساتھ تیرے گھوڑے پر میں بیٹھا ہوں گا، اور تو گھوڑے کی لگام پکڑ کے آگے آگے بازار میں روڈ پہ چل رہا ہوگا. شاہ نے کہا کہ اس سے تو مجھے نابود کرنا چاہتا ہے لوگوں کے سامنے، مجھے اپنا مہاری بنا کر، مجھے اپنے گھوڑے کا لگام پکڑوا کے بےعزت کرنا چاہتا ہے مجھے لوگوں کے سامنے. یہ کیا نظام تعلیم ہے جس میں شاہ کو رسوا کرنا چاہ رہا ہے؟ شیخ بھائی نے فرمایا کہ میں نے جتنے پہلے تجھے مشورے دیے ہیں کسی کا نتیجہ غلط نہیں نکلا. کہا ہاں غلط نہیں نکلا. کہا ایک دفعہ یہ بھی کر کے دیکھ لے. اب ظاہر ہے کہ شاہ کی موٹی عقل میں یہ بات آنے والی نہیں تھی، لطافت تھی اس بات میں، موٹی عقلیں لطیف بات کو نہیں سمجھ سکتی. شاہ کو چونکہ شیخ بھائی پر اعتماد تھا، کہا کہ میں مان لیتا ہوں لیکن اگر خرابی ہو گئی تو پھر تیری گردن ہوگی اور میری تلوار ہوگی. جب شاہ جلال میں آ جائیں کسی کو معاف نہیں کرتے. شیخ بھائی نے قبول کر لیا. بہر کیف اعلان ہوا، منادی ہوئی، شاہ نے درشن کرانا ہے. لوگ سارے مارکیٹوں میں جمع ہوئے. جب وقت آیا باہر، شیخ بھائی گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، شاہ لگام پکڑ کے آگے آگے جا رہا ہے. اس کے بعد جریان ماجرا ختم ہو گیا. شاہ نے کہا اب اس سے کیا فائدہ ہوگا تعلیمی نظام کی کامیابی کا، اس سے کیا ربط ہے؟ کہاں بھی انتظار کرنا. دوسرے دن تمام پبلک، بالغ و نابالغ بچہ پکڑ کر لے آئے اور کہا کہ ہمارے مدرسوں میں ہمارے بچے کو داخلہ دو. چونکہ آج انہوں نے عالم کا ارجمندی دیکھی کہ عالم ارجمنتا رس شاہ ہے، ارج دیکھا، ارجمندی دیکھی، آنکھوں سے یقین ہو گیا کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے کہ جہاں پر شاہ ایک عالم کی زمام پکڑ کے چلتا ہے، بس عالم اتنا عظیم ہے. یہی ہنر اس قوم کے لیے ضروری ہے کہ معلم کا مقام دیکھیں. جب تک معلم کا مقام آنکھوں سے نہیں دیکھتے، کبھی بھی کوئی معلم بھی بچوں کو معلم بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. معلم بچے کو ڈاکٹر بناتا ہے، انجینئر بناتا ہے. ابھی یہاں معلم تشریف فرما ہے، ان سے پوچھ لیں ان کے بچے کیا کہاں پڑھ رہے ہیں. کچھ ملک سے باہر کا پڑھ رہے ہوں گے، کوئی کس شعبے میں پڑھ رہے ہوں گے، کچھ کس شعبے میں پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ کوئی بھی پڑھ کے پڑھانے کی طرف نہیں آئے گا. ہر ایک آئے گا کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں، کسی میں مینیجر بنے گا، کسی میں فلاں بنے گا، کوئی ڈائریکٹر بنے گا، کوئی افسر بنے گا، اور پیسے کمائیں گے، پیسوں کی مشینیں بنا رہے ہیں ان کو. معلم نہیں بنانا. چونکہ معلم ارجمند ہے، اس کا ارج لوگ آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ ارجمند ہے، واقعاً ارجمند ہے، واقعاً آنکھوں کا نور ہے، واقعاً اس مقام کے حامل ہے یہ. ارجمندی اور اجرمندی جمع نہیں ہوتے، جو اجر کے پیچھے دوڑتے ہیں ارجمند نہیں ہوتے، خود ہی گر جاتے ہیں، خود ہی لوگوں کی نگاہوں سے گر جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو مجھ سے ارج مانگتا ہے میں ارج دیتا ہوں، اور جو اجر مانگتا ہے اس کو میں اجر دیتا ہوں، ارجمند کو ارجمند بناتا ہوں اور اجرمند کو اجرت دے دیتا ہوں، فراوان اجرت دے دیتا ہوں، جوہلی بھر دیتا ہوں۔ آج ایسے علماء بھی ہیں وہ معلم جن کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ خود انہیں بھی نہیں معلوم، خود کہتے بھی ہیں ہمیں نہیں معلوم کتنے پیسے ہمارے پاس ہیں، لیکن ان کے کردار کو دیکھ کر کوئی حاضر نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو عالم بنائے یا معلم بنائے۔ احیاء مقام معلمی خود معلم سے شروع ہو، معلم کو پتا ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے، مجھے کیا بننا ہے۔ در حقیقت جب مقام معلم زندہ ہوگا معاشرے کے اندر، معلم معلم کی شان سے آگاہ ہوگا، معلم معلم کے کردار سے آگاہ ہوگا، معلم معلم کی شخصیت سے آگاہ ہوگا اور اپنی وہ شخصیت بنائے گا، پھر یہ معمار ملت اپنے ہاتھوں سے ایک نسل بلکہ کئی نسلوں کی تربیت کرے گا۔ آپ توجہ کریں کہ سنتی دنیا اسی طرح کر رہی ہے، سرمایہ داری نظام نے معلم اور تعلیمی نظام کو ہائر کیا ہوا ہے، آج کا پورا سرمایہ داری، آج کا مکمل تعلیمی نظام سرمایہ داری نظام کا خادم ہے۔ سرمایہ داری نظام نے تعلیمی نظام کو اپنی خدمت کے لیے بنایا ہے، تمام تعلیمی سسٹم کے پیچھے سرمایہ داری نظام ہے، تعلیمی نظام سرمایہ داری نظام کو لیبر بنا کے دے رہا ہے، ضرورتیں ان کی پوری کر، ان کی انڈسٹری کی ضرورتیں، ان کی کمپنیوں کی ضرورتیں، ان کی پسندیدہ سوسائٹی کی ضرورتیں تعلیمی نظام بنا بنا کر ان کو مہیا کر رہا ہے۔ پہلے سرمایہ داری نظام اپنی ڈیمانڈ بتاتا ہے کہ یہ چاہیے، مارکیٹ میں اس وقت اس چیز کی ویلیو ہے، لہذا سارے سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو آئی ٹی پڑھائیں، اپنے بچوں کو یہ پڑھائیں، اپنے بچوں کو ٹیلی کام پڑھائیں، اپنے بچوں کو اکنامکس پڑھائیں، اپنے بچوں کو فلاں پڑھائیں۔ کیوں؟ کہ اس وقت سرمایہ داری نظام اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ تعلیمی نظام مکمل طور پر اجیر ہے، اجرمند بنا دیا، سرمایہ داروں کے اختیار میں چلا گیا۔ معلم تنہا ذات ہے جس نے تعلیمی نظام کو سرمایہ داری سے آزاد کرانا ہے، سرمایہ داری نظام سے چھڑانا ہے، اس کی اسارت سے، اس کی غلامی سے آزاد کرانا ہے۔ اور تعلیم اپنے الہی مقاصد، اپنے انسانی مقاصد کے لیے تعلیم ہو، کہ تعلیم کا ہدف، تعلیم کا مقصد، تعلیم کا فلسفہ تعلیم کے ذریعے سے حاصل ہو۔ تعلیم کا پہلا ہدف انسان بنانا ہے، تعلیم کا دوسرا ہدف انسانوں سے ملا کر معاشرہ بنانا ہے، تعلیم کا تیسرا ہدف اس انسانی معاشرے کی انسانی ضرورتیں فراہم کرنی ہے، تعلیم کا چوتھا ہدف اس انسانی معاشرے کے لیے انسانی ضابطے و انسانی اصول مقرر کرنے ہیں، تعلیم کا پانچواں ہدف اس انسانی معاشرے کے لیے اس کا انسانی ضابطہ و انسانی ہدف و مقرر کر کے اس تک چلنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے اس کو عملی طریقہ کار بتانا ہے۔ یہ سب تعلیم نے فراہم کرنا ہے، یہ سب معلم نے اس کو فراہم کرنا ہے۔ در حقیقت جس معاشرے کی زمام معلم کے ہاتھ میں ہو، جس معاشرے کا تھنک ٹینک معلم ہو، ہر چیز معلم سوچ کے بتائے۔ آج آپ کو پتہ چل گیا دنیا اس وقت پاکستان میں جنگ کیا ہے، کشمکش کیا ہے۔ ابھی یہی حادثہ جو پاکستانیوں کے اعصاب و دل و دماغ و ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، ویسے دنیا پر جو چیز چھاتی ہے اعصاب پر چھا جاتی ہے یا دماغ پر یا ذہنوں پر چھا جاتی ہے، لیکن پاکستان میں جب کوئی چیز چھاتی ہے تو وہ دل پر بھی چھا جاتی ہے، مغز پر بھی چھا جاتی ہے، پھپھڑوں پر بھی چھا جاتی ہے، اوجری پر بھی، میدے پر بھی چھا جاتی ہے۔ یہی آخری حادثہ جو پاکستان میں آج کل چھایا ہوا ہے ہر جگہ، کہ میڈیا اور فوج کی جنگ شروع ہو گئی آپس میں، کہ میڈیا کا ایک بندہ، اتنے ہزاروں لوگ مرے اس زمین کے اوپر، اسی پاکستان کے اوپر حملے ہوئے، ٹارگٹ کلنگ ہوئی، سب کچھ ہوا، کچھ بھی نہیں، نہ میڈیا کے کان پہ جھونریں گی، نہ فوج کے کان پہ جھونریں گی، نہ پولیس کے کان پہ جھونریں گی، وہ ہوتے رہتے ہیں، پاکستانی پیدا ہی اسی کام کے لیے، میں مارنے کے لیے، مرنے کے لیے، کیا ہو گیا جو مر گئے چاندے، ختم تو نہیں ہو جاتے. ایک یہ جو پیچھے وہ تھا، پچھلا وزیر اعلیٰ بلوچستان کا، اسے کہا گیا کہ ادھر آپ کے صوبے کے اندر دھماکہ ہوا ہے اور اتنے لوگ زائرین شہید ہو گئے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا خوب اتنے لوگوں کے شہید ہونے سے، مر جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنی آبادی ملک کے اندر پڑی ہو، یہ کیا فرق پڑتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کے خاندان تو سوگوار ہیں، ان کے خاندانوں کو دکھ ہوا ہے، ان کے عزیز مارے گئے ہیں، آپ کہہ رہے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس نے جواب یہ دیا کہ میں ان کے خاندانوں میں ایک ٹرک ٹشو کا بھیج دیتا ہوں آنسو صاف کرنے کے لیے. یہ پاکستان کے رسمی وزیر اعلیٰ کا بیان ہے، جس کو ووٹ ملے ہیں جو پاکستانی ہو لوگوں پر. اور ظاہر ہے وزیر اعلیٰ دیگ کا ایک چاول جب ایسا ہے تو باقی دیگ بھی اسی طرح سے ہے ساری، کہ رونے والوں کو، سوگوار خاندانوں کو اگر بہت تکلیف ہے تو ٹشو بھیج دیتے ہیں ان کے گھر میں کہ آنسو صاف کر لیں اپنے، کیا فرق پڑتا ہے اتنے لوگ مر جائیں. باہر کہ یہ ایک حادثہ ہوا، ایک جنگ کا حصہ ہے، یہ اقتدار کی جنگ کا حصہ ہے کہ پاکستان پہ حکومت کس نے کرنی ہے. خوب اقتدار کی جنگ میں یہ یہاں تک آپ پہنچے ہیں ایک دوسرے کو. یہیں سے آپ سوچ لیں کہ حکومت بھی موجود ہے، میڈیا بھی موجود ہے، اور سب کچھ موجود ہے، لیکن اختیار، زمام اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، قبضہ کس کے ہاتھ میں ہے، قدرت کس کے ہاتھ میں، سب سوچتے کیسا ہیں، کیا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر، یہ سب کچھ یہ اس حادثے سے ہی تجزیہ، آسانی سے تجزیہ کیا جا سکتا ہے. یعنی اس ملک کے لیے سوچتا کون ہے، اس ملک کے لیے منصوبہ کون بناتا ہے، اس ملک کے لیے پلاننگ کون کرتا ہے، اس ملک کے لیے مستقبل کون طے کرتا ہے، اس ملک میں پڑھانا کیا ہے، پڑھنا کیا ہے، کس کو پڑھانا ہے، کس کو نہیں پڑھانا ہے، یہ سارا کچھ، یہ سب کچھ جب تک معلم کے ہاتھ نہیں آتا. سیاستدان کو معلم سیاست بنا کر دے، حاکم کو معلم حکومت بنا کر دے، اقتصاددان کو معلم اقتصاد ڈیزائن کر کے دے، سماجی رہبروں کو معلم سماجی نظام بنا کر دے، اقتصادی نظام معلم کے ذہن سے پھوٹے ہوئے نکلے، پھر مملکت کے اندر نظام درست ہوگا. کہ معلم ہے جس نے یہ ساری چیزیں بنانی ہیں. اس وقت یونیورسٹیوں کو کوئی اور سسٹم بنا کے دیتا ہے، سرمایہ داری نظام یونیورسٹیوں کو سسٹم بنا کے دیتا ہے کہ یہ چلاؤ تم، حتیٰ دینی اداروں کو، پاکستان کے اندر بھی اور غیر پاکستان کے اندر بھی، دینی اداروں کو بھی دوسرے ادارے بنا کر سسٹم دیتے ہیں کہ یہ چلاؤ تم، یہ پڑھاؤ تم، کیونکہ ہماری ضرورت یہ ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. زمام معلم معلم کے ہاتھ میں نہیں ہے، زمام تعلیم معلم کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ جہاد پہلا معلم نے کرنا ہے. اس کے لیے کہ کس طرح سے معلم کو یہ حق ملے، ظاہر ہے ریلیاں پاکستانیوں کو جو بہترین ایک ہتھیار ملا ہے، دھرنا اور ریلی، بجلی نہیں تو ریلی، گیس نہیں تو ریلی، کوئی مر گیا تو ریلی، کسی کی تعظیم کرنی ہے تو ریلی، کسی کی مذمت کرنی ہے تو ریلی، یہ ریلی اور دھرنا یہ ہتھیار ہے، اس کے ذریعے سے ہم سارے اہداف و مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. معلم ہزار ریلیاں نکالیں، کبھی بھی ریلیوں سے مقام معلم زندہ نہیں ہوتا، دھرنوں سے مقام معلم زندہ نہیں ہوتا. ابھی یہ جاری ہے میرے خیال میں لاہور میں معلمین کا دھرنا، ٹیچرز کا، لیڈیز کا، اور بعض دوسرے محکمے، ان چیزوں سے نہیں ہوتا. معلم کا مقام معلم زندہ کرے گا، اس کے لیے پہلا قدم معلم کی آگاہی، معلم کے شعور، معلم کی بیداری ہے، توجہ کہ مقام معلمیت سے معلم آگاہ ہو. دوسرا معلم کی شخصیت و معلم کا کردار، کہ وہ کردار جو مقام معلم کے لائق ہے وہ کردار معلم بنے. یہاں کوئی شاہ عباس نہیں ہے، کوئی شیخ بھائی بھی نہیں ہے کہ کسی شاہ عباس کے گھوڑے پہ، ایک شاہ کے گھوڑے پہ ایک شیخ بیٹھے گا، وہ شاہ گھوڑے کی زمام سنبھال کے شیخ کو بازار میں گھمائے گا، اور جن کی عقل آنکھوں میں ہے اس وقت ان کو ایک شیخ کا مقام شاہ کے گھوڑے پر نظر آئے گا. نا، پاکستان میں یہ کام نہیں ہونا. یہاں پر شیخ کچھ شاہ موجود ہیں، لیکن ایسے شاہ موجود نہیں ہیں جو معلم کو گھوڑے پہ بٹھا کے اور پھرائیں اور گھمائیں کہ یہ، بلکہ یہاں پر معلم کے کردار کشی کرنے والے، عالم کی کردار کشی کرنے والے شاہ زیادہ موجود ہیں. چونکہ جاہلیت ہے، کاذب سوسائٹی و کاذب معاشرہ ہے. خوب، یہ سواری جس پر، عظیم سواری پر عظیم انسان بیٹھے گا، وہ کون بنے گا؟ وہ خود معلم. یعنی پاکستان کے اندر وہ شاہ بھی معلم نے بننا ہے، وہ سواری بھی معلم نے بننی، اور سوار بھی معلم نے بننا ہے. مقام معلم سوار ہو، کردار معلم و سواری ہو، اور شخصیت معلم زمامدار ہو. یہ تینوں کردار وہ خود اپنائے. دوسرا علامہ اقبال کا وہ مرزا غالب کا اتفاق ہے، دونوں کم متفق ہوتے ہیں کسی نقطے پر، لیکن اس ایک نقطے پر دونوں متفق ہیں کہ شاہد بھی تو ہے، مشاہدہ بھی تو ہے، اور مشہود بھی تو خود ہی ہے. شاہد بھی تو ہے، تو خود ہی سب کچھ ہے. معلم سب کچھ اس نے بننا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معلم کو اپنا مقام لوگوں کے اندر ثابت کرنے کے لیے خود ہی کردار بنانا ہے، خود ہی اپنا مقام بنانا ہے، خود ہی اس مقام کو ثابت بھی کروانے منوانا بھی ہے. اور جس دن معلم کا مقام مان لیا گیا و ثابت ہو گیا، اس دن معلم کے ہاتھ میں معاشرے کی زمام آ جائے گی. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے تھے کہ معاشرے کی زمام علماء کے ہاتھ میں ہو، نبض علماء کے ہاتھ میں ہو. جس مریض کی نبض طبیب کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، وہ خواہ نہ خواہ جن بابے کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، کسی عامل کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، کسی پنساری کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، کسی پیشہور کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے. جس مریض کی نبض پیشہور کے ہاتھ میں ہے، وہ مریض ہلاک ہے، طے ہے کہ وہ ہلاک ہے. چونکہ اس سے پنساری نے، عامل نے اپنی جیب بھر لینی ہے اور اس کا وجود زہر سے بھر دینا ہے، یہ مر جائے گا. اسی طرح یہ معاشرہ جو آج اس کی زمام عاملوں اور جن بابوں اور ان پنساریوں کے ہاتھ میں ہے، کہ جن کا مریض مرنے کے قریب ہے. علامہ اقبال کے بقول کہ ابھی جو تم اپنی تعریفیں کرتے ہو، ظاہر ہے پاکستان کا ہر طبقہ جب اپنی تعریفیں کرتا ہے، جب میں اس کی زبان پہ آتی ہے، اپنی تعریفوں کے جب پل بنتے ہیں، اپنی تعریف مد و ثنا و حمد و نعت جب اپنی پیش کرتے ہیں، سیاستدان، علماء، تنظیمی، مذہبی جب اپنی تعریفوں کے پل بنتے ہیں، تو بعض تو اتنے بڑے اپنے مقام کو بلند کرتے ہیں کہ فرشتے ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی اپنی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں. خوب، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عجب نیس کہ نفس مسیحا داری، یعنی دم عیسیٰ ہے تیرے اندر. حضرت عیسیٰ کا دم تو معروف ہے، معروف جو مردے کو پھونکتے تھے مردہ زندہ ہو جاتا تھا، لا علاج بیمار کو عیسیٰ پھونک مارتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اقبال فرماتے ہیں کہ عجب نیس کہ نفس مسیحا داری، عجبی ناس کہ بیمار تو بیمار تراست. عجب یہ نہیں ہے کہ تیرے اندر نفس مسیحا ہے، دم عیسیٰ ہے. ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں تو دم عیسیٰ کا مالک ہے، تیرے اندر نفس مسیحا ہے، لیکن عجب یہ ہے کہ تو نفس مسیحا رکھتا ضرور ہے، لیکن تیرا بیمار سب بیماروں سے زیادہ بیمار تر ہے، حالت احتضار میں پہنچا، مرنے والا ہے. بس تیرے دمی مسیحیت کا، تیرے دمی عیسائیت کا کیا فائدہ دم مسیحا ہے اگر تیرے پاس؟ پاکستان کا ہر طبقہ اس وقت اپنے آپ کو مالک دم مسیحا سمجھتا ہے، قوم کا مسیحا سمجھتا ہے. خوب ہیں، ہم بھی انکار نہیں کرتے، جو مدعی ہیں کہ ہم مسیحا امت ہیں، لیکن عجب نیس کہ نفس مسیحا داری، عجب ناس کہ بیمار تو بیمار ترس. پوری دنیا کا سروے کر لیں، یہ ملت سب سے زیادہ بیمار ہے، اس کے اندر مشکلات زیادہ ہیں. پس اس کے مسیحا کو، اس ملت کا علاج اپنے بیمار کا علاج سوچنا ہے. علاج اس نقطے کے اندر پنہان ہے کہ یہ ارتقاء طالب علم عالم عالم معلم معلم اپنا کردار اپنا مقام اپنی ذمہ داری سمجھے، لیکن آغاز شعور و بیداری سے کرے، آگاہی سے کرے، دیکھا دیکھی نہ، پہلے خود وقت نکالے معلم معلمیت کو سمجھنے کے لیے، معلم معلمیت کو مطالعہ کرے، پڑھے کہ معلمیت ہوتی کیا ہے. آج معلم کو حالات نے معلم بنا دیا ہے، نہ، حالات کی وجہ سے معلم نہ بنے، حالات کی وجہ سے معلم نہ بنے، چنے، اختیار کرے. اس کے سامنے ہزار راستے ہوں وہ وہاں پر بھی معلمیت کو ہی چنے، انتخاب کرے کہ میرا انتخاب اب بھی معلمیت ہے. اگر بہترین راستے، دنیا کے بہترین راستے اس کے سامنے ہوں، وہ پھر بھی معلمیت کو ہی چنے. کیوں؟ کہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ معلمی شغل انبیاء ہے. شغل فارسی میں پیشے کو نہیں کہتے، مقام. معلمی مقام انبیاء ہے. پھر بھی مقام انبیاء ہی چنو اپنے لیے، لیکن اس کے تقاضے ہیں عزیزان، اس کے لوازمات ہیں، اس کے تقاضوں کو معلم نے پورا کرنا ہے. یہ معلم انشاءاللہ نکلے میدان میں. آج یوں سمجھے کہ وہ کمی کہ کوئی شاہ نہیں ہے جو آ کر کسی معلم کو اتنی شاہی سواری پر بٹھا کر سڑکوں پہ گھمائے اور دنیا کو بچائے. عروۃ الوثقی کے طلاب نے، جو شاہ تو نہیں ہے لیکن طالب علم ہیں، انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ عظیم معلمین کو بلا کر ان کی ارجمندی کے لیے، ان کی قدر شناسی کے لیے، ان کی قدردانی کے لیے یہ اہتمام کیا ہے، اور یہ پھیلے انشاءاللہ پاکستان کے اندر. اور مقام معلم، تکریم معلم، تعظیم معلم اتنی ہو کہ پہلے معلم کو باور ہو جائے کہ میں ارجمند ہوں، اجرمند نہیں ہوں، میں اجرت کا اجیر نہیں ہوں، میں ارجمند ہوں، میرا مقام انبیاء کا مقام ہے. اور پھر جب اس عظمت پہ دنیا دیکھے، عوام دیکھیں، لوگ دیکھیں، انشاءاللہ وہ بھی متوجہ ہوں گے اور معلم کے ہاتھ میں زمام آ جائے گی، نبض معلم کے ہاتھ میں آ جائے گی. جب تک سسٹم کی نبض معلم کے، اس وقت معلم لوگوں کے ہاتھ میں ہے، پرائیویٹ سکولوں کے معلم، ظاہر ہے بلڈنگ کا کرایہ پورا کرنا ہے، سٹاف کی تنخواہیں پوری کرنی ہیں، اور بجلی کے بل پورے کرنے ہیں، ٹیکس پورا کرنا ہے، کیا پورا کرنا ہے. اس وقت معلم کی نبض محکمہ ٹیکس کے ہاتھ میں ہے، محکمہ تعلیم کے ہاتھ میں ہے، فلاں کے ہاتھ میں ہے، معلم کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. معلم کے ہاتھ میں آتا وہ بچہ بھی نہیں ہے جو اس کے سپرد کیا گیا ہے. اگر بچے کو ذرا سا جھڑک دے تو ماں باپ، نانکے، دادکے، بچے کے دونوں لشکر بنا کے اسکول کے بعد آ کر، باہر آ کر جمع ہو کر معلم کی جو درگت بنا کے جاتے ہیں، اس کے بعد وصیت کر کے چلا جاتا ہے کہ آپ کسی بچے کو فیل نہیں کرنا، فیل بچے کو بھی اعلیٰ نمبروں سے پاس کرنا ہے، خصوصاً اگر علاقے کے چودھری کا بچہ ہو تو اس کو کبھی بھی آپ نے فیل نہیں کرنا. آپ دیکھیں کہ ہر چیز کی زمام غلط انسان کے ہاتھ میں ہے، معلم کے ہاتھ میں. یہ سب نبضیں معلم کے ہاتھ میں آئیں. نبضیں تھامنے کے لیے ریلیاں اور دھرنے نہیں ہیں، نبضیں تھامنے کے لیے مرثیے نہیں ہیں، نبضیں تھامنے کے لیے گلے شکوے راستہ نہیں ہیں. نبضیں تھامنے کے لیے نبض شناس ہونا ضروری ہے، نبضیں تھامنے کے لیے اپنی نبض کا متعادل ہونا ضروری ہے، نبضیں تھامنے کے لیے اپنی زمام، اپنی گردن کا آزاد ہونا ضروری ہے، نبضیں تھامنے کے لیے خوددار ہونا ضروری ہے، نبضیں تھامنے کے لیے راہ انبیاء کے لیے صابر و شاکر ہونا ضروری ہے، نبضیں معاشرے کی تھامنے کے لیے قربانی کا جذبہ اندر پیدا ہونا ضروری ہے. یہ وہ قدریں ہیں جو بہا و ارج معلم کو دیتی ہیں اور ارجمند کو ارجمند بنا دیتی ہیں. آج اسی مقام ارجمند کی، ارجمندی کے لیے و قدر شناسی کے لیے یہ تقریب منعقد ہوئی ہے، اور جو نمائندگان معلمین حوزوی و دانشگاہی تشریف فرما ہیں کہ یہ خود ایک اہم موضوع ہے، دینی مدارس اور غیر دینی مدارس، درسگاہیں، ان کے معلمین اور ان کے طلاب اور ان کے نظام کا آپس میں قربت، دونوں کے اندر مشکلات ہیں، اور یہ قربت برکت آور ہو سکتی ہے، اس سے دونوں کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں. دونوں طرف الگ الگ نوعیت کی مشکلات ہیں. ایک طرف اخلاقی بحران ہے، ایک طرف ڈسپلن کا بحران ہے، ایک طرف ہدف کی کمی ہے، ایک طرف ہنر کی کمی ہے، ایک طرف مہارت کم ہے، ایک طرف کسی اور چیز کی، باہر کیف یہی کمیاں رکھنے والے اور کمزوریوں والے جب جمع ہوتے ہیں ایک دوسرے کی کمزوریاں دور کر سکتے ہیں۔ تعلیمی اداروں کی قربت بہت برکت کا باعث ہے، تعلیمی شخصیتوں کی قربت برکت کا باعث ہے، ایک قدم ہے قربۃ الوسقی کی طرف سے، نہ اس حوالے سے قربۃ الوسقی کوئی بڑا عنوان ہے، نہ اس لیے کہ یہ قدم اٹھنا چاہیے تھا اور آج اٹھا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ خداوند تبارک و تعالی جو معلم حقیقی ہے ذات حق تعالی، اپنے لطف و کرم کے ساتھ پروردگار انشاءاللہ ان معلمین عزیز کو یہ توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ کہ اس ملک کی، مملکت کی و ملت کی تقدیر بدل سکیں اپنی کوششوں سے، اپنی تگودوں سے و اپنی زحمتوں سے۔ اس موضوع پر بات بہت وسیع ہے اور کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، طالب علمانہ حد تک البتہ، فلسفہ تعلیم، نظام تعلیم، مقصد تعلیم اور معلم، معلم کی شان، معلم کی تربیت، معلم کے اصول ضوابط، اور یہ سب کچھ باتیں ہیں جو ضروری ہیں، لیکن آج کی محفل ان ساری باتوں کے لیے نہیں تھی اور نہ ہی اس میں کرنی ہے یہ باتیں۔ شاید زیادہ میں نے ضرورت سے باتیں کر دی ہیں، آپ سب کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا طلب کرتے ہیں، دعا گو ہیں کہ پروردگار تمام معلمین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ان تمام معلمین کے ذریعے پروردگار انشاءاللہ اس ملت و ملک و مملکت کی تقدیر بدلنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، اور خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، ہم طلاب کو بھی اور آپ معلمین کو بھی پروردگار انشاءاللہ ان عالیہ و پاکیزہ مقاصد کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تمام معلمین و بالخصوص معلمین حاضر و مہمانان معلمین مہمان و دیگر تمام معلمین، خصوصاً ہمارے گران قدر معلمین جو اس وقت دور ہیں اور ہم ان کے آج کے دن ان کی شان میں اور بارگاہ میں نہیں ہیں حاضر، ان سب کی سلامتی کے لیے، صحت کے لیے، اور جو معلمین اس دنیا سے درگزر کر گزر گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے، اور بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے سب عزیزان مل کر 3 دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔